لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پہ زبان کھولے الا یہ کہ کسی پہ ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو یعنی ظلم سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، یہ قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے. بنیادی طور پر کسی بھی انسان کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی عیب یا خرابی، کوتاہی یا گناہ ہو تو اس کو شہرت دینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کیوں پسند نہیں؟ اس لیے کہ نمبر ایک، کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں، یہ انبیاء ہی معصوم ہیں، ہم سب عام انسان غلطیوں کے پتلے ہیں، کبھی نہ چاہتے ہوئے، کبھی بے خبری میں، بے دھیانی میں، کبھی جذبات میں، غصے میں، کبھی کسی طرح کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا. کہتے ہیں نا، جہاں دو برتن اکٹھے ہوں وہاں شور لازمی ہوتا ہے. تو جہاں کہیں بھی لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں یا مل جل کر رہتے ہیں، ہاں وہ گھر ہو یا کوئی گھر کے باہر جگہ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، یا ایک دوسرے سے ہرٹ نہ ہو، یا ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے، یا یہ کہ آپ زندگی میں کسی ایسے انسان سے ملو جس کی آپ نے کوئی غلطی نہ دیکھی. یہ نہیں ہوتا، اور انسان کو انسان ہی سمجھنا چاہیے. اب اگر کسی کے اندر بھی آپ کوئی عیب دیکھ لیتے ہیں، اور خصوصاً انسانوں کے حق میں زیادتی کا، تو ایسی چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص ان عیبوں کو آگے جا کے بیان کرے یا دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کرے یا ان کا پروپیگنڈا کرتا کرے. اسی طرح غلطی کے ساتھ ساتھ نصیحت کا حق بھی ہر ایک کو ہے. ہمیں حکم دیا گیا نا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا، اور ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ اگر کوئی شخص زیادتی کر رہا تھا ہم اس کو روکیں کہ نہیں، دیکھتے رہیں، کرتے رہیں، ہماری بلا سے شکر ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہی، دوسرا ہی پکڑا ہوا نا. یہ بے حسی کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. اب جب آپ کسی کو غلط کام کرتے دیکھتے ہیں یا دوسرے سے زیادتی کرتے دیکھتے ہیں، تو آپ پر کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اس کو روکیں. آپ نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن نصیحت کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک سٹائل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جو آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ اسے بولتے چلے جائیں اور دوسرے کو مزید پریشان کریں اور آپ نصیحت کریں. نصیحت دو طرح کرنی چاہیے. نمبر ایک یہ کہ تنہائی میں کسی کا کوئی عیب دیکھے تو اکیلے میں لے جا کے اس کو بتائیں، پوری کلاس کے سامنے یا لوگوں کے گروہ کے سامنے کسی کو کھڑا کر کے اس کی برائیوں کا اشتہار نہ دے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ عمومی انداز میں ان جنرل بات کی جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں. اب اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ دراصل اس کے اوپر ایک داغ ہوتا ہے، ایک میل ہوتی ہے، گناہ کا ایک کالا دھبا ہوتا ہے نا. آپ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے دھبے دوسروں کو دکھائے جائیں. اگر آپ کے لباس پر کوئی دھبا ہو یا آپ کے جسم پر، تو آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، کس کس طرح اسے چھپاتے ہیں. تو ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، وہ اپنے جسم پر ظاہر نظر آنے والے دھبے بھی چھپانا چاہتا ہے اور اپنی روح پر گناہوں کے پڑنے والے دھبوں کو بھی دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے. اور چھپانے کا کہا گیا، آگے آپ کو پتہ چلے گا، گناہوں کو ظاہر کرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے اگر کسی انسان سے کچھ ہو جائے غلطی. لیکن دوسرے کو حق نہیں، کیونکہ مسلمان کون ہوتا؟ وہ ہوتا جو دوسرے کے لیے وہی سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے. اگر آپ اپنے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عیب کسی کو پتہ نہ چلے، تو اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی آپ کی نیت، ارادہ، دل کیسا ہونا چاہیے کہ اس کا بھی عیب کسی کو پتا نہ چلے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کو چھپایا، اس کی پردہ پوشی کی، اس کو ڈھانپا، اس کا عیب چھپایا، اللہ قیامت کے دن اس کی عیب چھپا دے گا. اس لیے یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اور اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرے، دنیا کی نظر میں اس کو گرائے. یہ ایک شیطانی عمل ہے. ہاں، اگر کسی پہ ظلم ہو تو اسے اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ وہ یا بد دعا کر لے، یا حاکم کے پاس چلا جائے، یا کسی مضبوط انسان کو پکڑے، اس کو کہانی سنا کے ظلم کا تدارک کرے. ٹھیک ہے، اور جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ لے لے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بڑا غفور رحیم، بڑا مہربان. پھر بھی زور اس بات سے دیا گیا کہ معافی کر دو، نہ ذکر کرو، نہ بد دعا کرو، نہ اس کا چرچا کرو. دیکھو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی شخص کو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان کی مختلف طریقے سے معافی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ظاہر کرنے والوں کے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو برا کام کرے، پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ کہے، اے فلاں، میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا، اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا، مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ کے پردے کو کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے بازو کو رکھ دے گا، پھر فرمائے گا، تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا، ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تم نے فلاں اور فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا، ہاں. گویا وہ ہر جرم کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں بھی ان پہ پردہ ڈال دیا تھا اور آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ خود پردہ ڈالتا ہے لوگوں کے گناہوں پہ، تو بندوں کو بھی کیا چاہیے کہ وہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا کریں. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے بعد دوزخ سے نکلے گا، یعنی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے دوزخ سے نکل کے سب سے آخر میں جنت میں پہنچے گا. وہ شخص قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے ہلکے گناہ پیش کرو، بھاری نہ کرو. چنانچہ اس کے ہلکے گناہ پیش کر کے اسے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا، ہاں، اور انکار نہ کر سکے گا، اور اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ نہ پیش کر دیے جائیں. اس لیے حکم ہوگا کہ تیری ہر برائی کے عوض تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے. یہ سن کر وہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے تو کچھ اور کام بھی کیے تھے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا. راوی کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھی نظر آنے لگی، یعنی خوب کھل کر ہنسے. یعنی پہلے انسان ڈر رہا ہوگا کہ میرے گناہ نہ کھل جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ گناہوں کے عوض نیکیاں دینے لگے گا تو پھر کہے گا، میں نے تو کچھ اور کام بھی کیے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر معاف کرنے والا ہے اور کتنا بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. تو بندوں کے لیے بھی کیا پسندیدہ ہے کہ وہ بندوں کو معاف کر دیا کریں اور ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا کریں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنی گزشتہ زندگی کے گناہ اور گزشتہ زندگی کی برائیاں توبہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے. اس میں بہت سے لوگ خطا کھاتے اور ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی اور اکثر کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. مثلاً گزشتہ زندگی میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں. تو بیٹھ کر مجلس میں لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ نہ کیا کرے. اللہ تعالیٰ کو ایسی گفتگو پسند نہیں. اس ایسے میں جیسے گندگی کے ڈھیر کا تذکرہ کرنا کہ میں نے کچرے کا ڈبا دیکھا تھا اس میں یہ اور یہ چیزیں تھیں. تو ایک صفائی پسند انسان کو کچرے کا نام سن کر ہی متی ہونے لگتی ہے, کہاں یہ کہ وہ اس کی ڈیٹیل جانے. تو بالکل اسی طرح انسان کا جو نام اعمال بائیں طرف والا ہے نا, جو برائیوں کا ڈبا ہے, وہ بھی کچرے کا ڈھیر ہے. نہ تو کسی کا ڈھکنا اٹھائے اور نہ ہی اپنا کھول کے دکھائے. جو ہو گیا سو ہو گیا, جو اللہ نے چھپا دیا چھپا دیا. کسی کے سامنے کنفیس کرنے کی ضرورت نہیں, اور نہ ہی معافی کے لیے یہ کوئی شرط ہے کہ انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کو اپنا گناہ بتاتا پھر. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ جب انسان سے ماضی میں کوئی برائی ہوتی تو وہ اس کے سینے پر بوجھ ہوتی. انسان یہ سمجھتا ہے, اور عیسائیوں سے ہمارے ہاں یہ چیز آئی ہے کہ اگر ہم اس برائی کو کسی نیک آدمی کے پاس جا کر کسی بزرگ کے سامنے بیٹھ کر سب کہانی سنائیں گے, میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا, تو پھر ہمارے زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. پھر اس کے سامنے بیٹھ کے رو لیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف کر دے. اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے. اسلام میں طریقہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو, اور صرف اسی کے سامنے رکھو اپنے جو بھی ایسے حالات ہیں, اور وہ معاف کر دے گا. اور نہ صرف یہ کہ معاف کر دے گا, جیسے سورۃ الفرقان کی ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. تو یہ چیز انسان کو پھر ایک کانفیڈنس بھی دیتی ہے, اور بھلائی میں نیکی میں آگے بڑھنے کا شوق بھی دیتی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک اپنی برائی کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں نا, وہ ایک برائی سے تو دل ہلکا کرتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد جذبات سے باہر آتے ہیں تو ایک اور پریشانی لاحق ہوتی ہے. اچھا میں اب اس کو بتا بیٹھا ہوں اپنا گناہ تو اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور یہ اپنے پاس رکھتا ہے کہ کسی اور کو آگے بتا دیتے, ایک اور بوجھ چڑھا لیتے ہیں اپنے. اس لیے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا وہ چھپی ہی رہے تو بہتر ہے. ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. تو بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. ویریدون, اور وہ چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں. ویقولون, اور وہ کہتے ہیں, نؤمن ببعض, ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں, ونکفر ببعض, اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں. ویریدون, اور وہ چاہتے ہیں, ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, کہ وہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کر لیں. یہاں پر اب کفر کی مختلف اقسام کا ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر ایک, ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو خدا رسول کو مانتے ہی نہیں, جو مکمل انکاری ہوتے ہیں دین کی کسی بھی چیز سے, ایسے لوگ دہریے ملحد ایتھیسٹ کہلاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے. وہ اتنا تو کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے, لیکن اس سے آگے کہ وہ بندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے, اور ضروریات میں ایک بڑی ضرورت ہدایت بھی ہے, اس کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے, وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں. لہذا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ, اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے. کسی کو ماننے سے مراد کیا؟ کہ اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، یعنی رسولوں کو نہیں مانیں گے. اور ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے، یعنی اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنے والے اور رسولوں اور رسولوں میں فرق کرنے والے، جیسے یہود و نصارہ. یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں. بین ذالک سے مراد کیا ہے؟ ایمان اور کفر، یعنی وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں اور ایسا کوئی راستہ ہے نہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہاں وہ اللہ کو مانتے ہوں اور بعض رسولوں کو مانتے ہوں، کیا حکم ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور بعض لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نصارہ کو کیوں کافر کہتے ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، تو آپ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں مدر عیسیٰ جنت میں جائیں گی یا نہیں، لیڈی ڈیانا جنت میں جائیں گی یا نہیں، اس قسم کے سوال کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ان سے وہ محبت کرتے ہیں، وہ ان کے آئیڈیلز ہیں یا آئیڈلز ہیں، تو وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق اس کی ہے، جو چاہے وہ کرے. ہمارے مشورے سے نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ نکالے جا سکتے ہیں، اس لیے ہمارا اوپینین تو کچھ حقیقت نہیں رکھتا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ فرق کریں گے، کون سا فرق؟ اللہ اور رسولوں کے درمیان یا رسول اور رسولوں کے درمیان، کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، یا ایمان کی جتنی بھی جزیات ہیں ان میں سے کچھ جزیات کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، ایسے لوگ کون کہلاتے ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں. کیونکہ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمام چیزوں کو مانا جائے. کون سی تمام چیزوں کو؟ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہے ایمان کا مکمل نقشہ، کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، اور اچھی بری تقدیر کے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر. اگر کوئی شخص اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے، کسی بھی ایک چیز کا، تو ایسی صورت میں اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، خوار کرنے والا عذاب. یعنی ایسے کافروں کے لیے وہ سزا تیار کی جا چکی ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کر دے گی. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اس کے برعکس اب ایک اور کیٹیگری، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کیا. کیسے؟ جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، ایسے ہی لوگوں کو ان قریب ان کے اجر وہ ضرور دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. تو ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ کہ اللہ اور رسولوں کو جہاں مانا جائے وہاں ان کے درمیان کوئی تفریق نہ کی جائے. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، تو آخرت کا اجر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے. کیونکہ ایمان کی حیثیت دین میں بنیاد کی سی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی عمارت کے کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد ہونی چاہیے. تو اگر بنیادیں کمزور ہوں یا ایک بنیاد بھی ہٹا دی جائے تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی. مثلا یہ عمارت اگر ان چند پلرز سے کھڑی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جگہ تنگ ہو رہی ہے تو ایک پلر یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ہٹا سکتے. اس عمارت کے وجود کے لیے ہر پلر کا اپنی جگہ پر قائم ہونا نہایت ضروری ہے. اسی طرح دین کی عمارت کے قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے سارے پلر اپنی اپنی جگہ پر ہوں. اس میں سے کوئی بھی کم اہم نہیں. اس میں سے آپ کسی کو بھی ہٹا نہیں سکتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اجر ہے جو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائیں. ایک اور قسم کے لوگوں کا ذکر ہے یہاں کہ جو مکمل ایمان رکھتے ہیں, اللہ اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں اور ان کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسولوں کو ماننے کے بعد ان کے درمیان پھر فرق بھی نہ کیا جائے. اچھا, فرق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کو مانا جائے اور بعض کو نہ مانا جائے. دوسرا مطلب کیا ہے کہ ایک کو اس طرح مانا جائے کہ دوسرے کی تنقیص ہوتی ہو یا دوسرے کی شان میں کمی ہوتی ہو. تو لال و فرق کو بین آہد ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درجہ نبوت میں کہ تمام تر نبی ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے اس جگہ سے, وہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب یا دین میں نجات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ والذین آمنوا باللہ و رسولہ, رسولی سے مراد کلہم, تمام کے تمام رسول ہیں. کیونکہ پیچھے آیا نا کہ جو فرق کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پکے کافر ہیں. یعنی آپ کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے. تو جب تک ایک شخص مسلمان نہ ہو اور ان تمام تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو تو اس کی نجات نہیں. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی, رواداری, خیرخواہی کا درس تو دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے غلط عقائد سے بھی اعلان برات کرتا ہے. یہ تین آئٹم انتہائی امپورٹنٹ ہیں, 150, 151 اور 152. اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ یہاں وحدت ادیان کی نفی بھی ہے. وحدت ادیان کیا ہوتا ہے؟ یہ آج کل ایک بہت اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ سارے ہی دین جو ہیں وہ سچے دین ہیں اور ان سب کے اندر ٹروتھ ہے, سب کے اندر لو ہے اور کائنڈنس ہے اور دوسروں کی ہمدردی ہے. اس لیے ایک ایسا عالمی دین ہونا چاہیے جس میں ہر مذہب کی اچھی اچھی باتیں جمع کر کے سب کو ایک کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ محض خام خیالی ہے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ظاہری ڈھانچہ کوئی کھڑا کر لیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اور آج کل یہ فیشن بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کوئی دین نہیں رکھتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بہت براڈ مائنڈڈ ہیں, بہت وسیع ذہن رکھتے ہیں, ہم ہر دین کی اچھی باتیں لے لیتے ہیں. ہمارا ریلیجن ایک یونیورسل ریلیجن ہے. ایسی باتیں بظاہر تو بہت خوش کن ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قبولیت نہیں. اور افسوس یہ کہ بہت سے مسلمان ایسے خوش کن خیالات میں گرفتار ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ کسی ایک دین کا ہو کے رہ جانا تو بہت ریجیڈیٹی ہے. اس سے ہی تو دنیا میں زیادہ نفرتیں پھیلی ہیں. حالانکہ نفرتیں اور فرقہ واریت کا سبب خالص دین نہیں ہے, اس کے دوسرے اسباب ہیں جن کو اگنور کر کے اس کا علاج بھی نہیں کیا جا سکتا. اکبر بادشاہ جو تھا, مغل بادشاہ اکبر, اس نے بھی ایک دین الہی کے نام سے ایجاد کیا تھا لیکن بالآخر اس میں ناکام ہوا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں کے درمیان دینی سمجھوتا ہو جائے. تو یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد عقائد پر ہے. جب تک عقائد درست نہ ہو نہ آپ کا اخلاق قبول ہے اور نہ ہی کچھ اور. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عقائد کی درستگی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے اور کیوں نہیں کچھ اور قبول جبکہ انسان اتنی محنت کے ساتھ بہت سے کام کرتا ہے. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عقائد کی مثال آپ یوں سمجھے جیسے ایک عمارت کی فاؤنڈیشن ہوتی. اگر کسی بھی چیز کی بنیاد بگڑ جائے تو اوپر کی ساری عمارت بگڑ جاتی. پھر یہ کہ اسلام میں عقائد پہ زور کیوں ہے اتنا؟ اس کی بنیادی وجہ عدل ہے. ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا گیا. اصل سچائی ان عقائد کے اندر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کو ہی رب ماننا اور صرف اس کو ماننا اور کسی کو اس میں شریک نہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اگر آپ شرک کے نظریے پر عمل کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ہم آہنگی کر لیں, آپ کہیں جی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ہم تمہارے بتوں کو بھی سلام کرتے ہیں, جیسے کہ ہمارے بہت سے لیڈرز ایسے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں ان کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں یا وٹ ایور جو بھی کچھ کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ مصلحت اور اس کے تحت کیا جاتا ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا. آپ براڈ مائنڈیڈ ہونے کے لیے شرک نہیں کر سکتے, شرک کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. اور جب تک آپ شرک نہیں کرتے اور ان کے طریقے پہ نہیں چلتے آپ سے راضی بھی نہیں ہو سکتے. لن تردا ان کل یہود ولن نصارا حتا تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا. جو آپ کی حیثیت ہے اگر اس کا انکار کر دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ نہیں جو کچھ آپ لائے اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی لایا ہے, تو ایسا حقیقت میں ہوا نہیں. یہ آپ کی شان کے خلاف ہے, یہ آپ کی ذات پہ ظلم ہے. اسی طرح قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے اور دوسری کتابیں جو ہیں ان کی بنیاد اس طرح نہیں. ان کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ ان میں بہت تحریف ہو چکی. اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کے علاوہ باقی کتابیں بھی سب کی سچی, تو کیسے سچی ہو سکتی ہیں جبکہ ہے ہی نہیں. تاریخ شاہد ہے ان پر, حالات اور واقعات شاہد ہیں. تو اس طرح آپ ایک سچی کتاب کو نیچے ڈال رہے ہیں اور اس کی حقیقت کو لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر رہے ہیں, آپ سچائی کو چھپا رہے ہیں. اسی طرح بعض مذاہب میں آخرت نہیں ہے, جزا سزا کا تصور نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تم بھی سچے اور ہم بھی سچے, تو پھر یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے زندگی کا کہ مرنے کے بعد انسان کو جی اٹھنا ہے. تو یہ دو چیزیں ایک جگہ پہ تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ وحدت ادیان کا نظریہ ہی بالکل بیکار ہے, کیونکہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ بہت سالڈ ہے اور جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے جب تک اس کو پوری طرح مانا نہ جائے اوپر کی عمارت صحیح اٹھ ہی نہیں سکتی. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں. وہ کہتے ہیں ہم یہ تو ماننے کو تیار ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ خود نہیں بنا, اللہ نے بنایا. لیکن ان کا صرف اتنا ماننا معتبر نہیں جب تک رسولوں کو بھی نہ مانے اور رسولوں میں بھی سب کو نہ مانے, سب کی نبوت کو قبول نہ کرے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نؤمنوں ببعض ونکفر ببعض. مانتے بھی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کو مان لیں گے, آگے نہیں مانیں گے. یہ بات بھی درست نہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں. تو بیچ کا راستہ جو ہے وہ پاسبل نہیں. کوئی بھی شخص بیچ سڑک کے چل کے کامیاب نہیں ہو سکتا, نقصان سے نہیں بچ سکتا. یا تو آپ کو سڑک کے ایک کنارے ہونا یا دوسرے ہونا, اور وہ بھی ایک جیسے ٹریفک میں اگر آپ صحیح رخ پہ گاڑی نہیں چلا رہے اور آنے والوں کی طرف آپ چلانا شروع کر دیتے تب بھی ہلاکت ہوگی. تو منزل تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم کا انتخاب ضروری ہے اور اپنی لین میں رہنا ضروری ہے, ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. قریش نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے الہ کی عبادت کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی آفر قبول نہیں کی. ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو وحدت ادیان کی دعوت دیں, ہم لوگوں کو سچائی کے بارے میں بتائیں اور اس پر ان کو کنونس کریں, اس کی دعوت پیش کریں, نہ کہ سچائی کو چھوڑ کر خود جہالت کے پیروکار بن جائیں. لیکن اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے نا. ہم مسلمانوں کی اصل خرابی پتہ ہی کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. اور وہ کمزوری اب شک میں بدلتی چلی جا رہی ہے. اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر اعتماد اس طرح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. اس لیے ہم ہر نئے خوش کن نعرے سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بے سوچے سمجھے اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ باتیں تعصب کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ ان کی بنیاد فیکٹس پر ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کیوں قرآن پاک میں شرک کے بارے میں فرماتے ہیں؟ معلوم ينزل به سلطانا. اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری, اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو وحدانیت کے علاوہ جو بھی بنیاد ہے کسی دین کی شرک پر مبنی, اس کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں.